أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وعلى محمد وعلى محمد بہترین نماز کیسے پڑھیں ہیں اس سلسلے کا درس نمبر 6 اور اتنی اہم عبادت ہے یہ نماز اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن نے بعض اہم دینی مراسم مثلا جیسے قسم کھانے کے لیے یا گواہی دینے سے پہلے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ یہ مذہبی رسومات قسم کھانے کے لیے سے پہلے یا گواہی دینے سے پہلے انسان پہلے نماز پڑھے اور پھر اس کام کو انجام دے. باقاعدہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس وقت بھی کوئی شخص اگر کوئی سفر میں بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, اذا حضر احدکم الموت, جب سفر میں کسی کی موت کا جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے اور دو عادل گواہ مسلمانوں میں سے یا مسلمانوں کے علاوہ ان کو اس وصیت پر گواہ بناؤ. ان عادل گواہوں کو جب تک روکے رکھو, تحبسونہما, ان کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک کہ وہ گواہی نہ دے لیں, لیکن یہ اس گواہی کا اس بات کا خیال رہے کہ میں بعد الصلات, یہ لوگ پہلے یعنی یہ جو گواہی ہے یہ نماز کے بعد انجام پائے. فیقسمان باللہ, یعنی وہ قسم کھا کر وہ پہلے وہ دونوں وہ افراد جو ہیں پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد قسم کھا کر کہیں کہ فلاں مسلمان نے سفر میں یہ وصیت کی. یعنی اتنی اہم ہے یہ نماز کہ بہت سی دینی مراسم میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ پہلے انسان نماز پڑھے اور پھر اس کو انجام دے. اور آج کل بھی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالتوں میں بھی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے گواہی دینے سے پہلے ایک قسم کھائی جاتی ہے یا عہد و پیمان کیا جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, اور یا مثلا قرآن پر ہاتھ رکھ کے بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں. لیکن خود قرآن یہ کہتا ہے کہ شرعی قسم کے جو مراسم ہیں یہ نماز کے بعد انجام پائیں, یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر تاکہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت آ جائے کہ نماز ایک اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ بہت سے مراسم دینیہ اس کے بعد انجام پانے چاہیے. اور قرآن نے ایک عجیب و غریب نقطہ بھی بیان کیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے کعبے کے پاس, تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پروردگار میں اپنی ذریت کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس دیکھیے چھوڑ کر جا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کو, تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تاکہ تم حج انجام دے سکو. علماء نے کہا کہ بڑی عجیب بات کہی, عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ, اس وجہ سے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں, وہاں پر حج کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں. زیادہ مناسب حال محسوس ہوتا ہمیں, لیکن بڑا ایک عجیب و غریب اس کے اندر ایک نقطہ ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن تب بھی کہہ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. اچھا اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو جو پچھلی مرتبہ جب تو کافی ہفتے گزر گئے حالات کی خرابی کے باعث کچھ دماغ میں محو ہو گئی ہوگی آپ کے, پچھلا درس جو ہمارا نیت سے متعلق تھا उसमें कुछ बातें तंगी वक्त की बिना पर नियत के हवाले से रह गई थी और ये एक इम्कान इस बात का था कि ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सी रियाकारी के सिलसिले में जो बातें आई थी कि आप लोग जो हैं वो परेशान हो जाएं, वसवसों का शिकार हो जाएं, अपने हर अमल को रियाकारी जो है वो समझने लगे, खुदा ना खास्ता तो वसवसों का शिकार ना हो जाएं, तो इस वजह से उसकी कुछ क्लेरिफिकेशन देनी ज़रूरी। देखिए, एक होता है रियाकारी और एक होता है वसवसा रियाकारी, इन दोनों में फ़र्क है। आप वसवसा रिया आपके अंदर हो सकता है बहुत से पैदा हों, लेकिन खुद रियाकारी वो अपने अंदर समझना पड़ेगी। और बहुत सारी जगह जो आपके सामने पिछली मरतबा पेश भी की गई जिसमें रियाकारी करना जायज़ भी होता है, बहुत सी चीज़ों में रियाकारी जायज़। मसलन जैसे लोगों को दीन की तरफ रागिब करने के लिए रावी आता है हमारे छठे इमाम के पास, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम, और आकर कहता है कि मौला ऐसे शख्स के मुतालिक क्या आप इरशाद फरमाते हैं, क्या हुक्म है जो नमाजों को लोगों के दरमियान इस नियत से कि लोग उसे नमाज पढ़ता देखें ताकि दीन की तरफ माइल हो जाएं और उस दीन के तरफदार हो जाएं, इस नियत से वो लोगों के दरमियान नमाज पढ़ रहा है। इमाम ने फरमाया इसे रियाकारी में शुमार नहीं किया जाएगा। बाकायदा वसाइल शिया के जिल्द नंबर एक के अंदर ये हदीस मौजूद, यानी तरगीब वगैरह के लिए। अच्छा, रियाकारी की जितनी भी अलामतें, इस सिलसिले में हमारे मदरसे का किताबचा पहले से आ चुका है जिसमें काफ़ी तफसील है, आईने के नाम से। इस किताब के सबसे बड़ा नुकसान ये है कि किसी को गिफ्ट में नहीं दी जा सकती आईना। वो सोचता है कि अच्छा ये मुझ में शायद ये अखलाकी बुराइयाँ जो है ये महसूस कर रहे हैं, इस वजह से मुझे तोहफे में दे रहे हैं। तो बहरहाल उसमें रियाकार की बहुत सारी अलामतें बताई गई। तो रियाकारी की जब भी आप अलामतें पढ़ें, बल्कि हर अखलाकी बुराई की, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी वो तमाम अलामतें दूसरों में तलाश करना शुरू कर देता है, जबकि वो अपने अंदर तलाश करनी है, दूसरों में नहीं तलाश करनी। मसलन हो सकता है कोई आदमी जो अपने बहुत अच्छे लिबास पहनने का आदी हो, कोई खातून बहुत अच्छा लिबास पहन रही हो और आपने अच्छा बड़ी मुतकब्बराना अंदाज में इसने लिबास पहना हुआ था, जबकि उसकी नीयत ये नहीं थी। तो ये अलामतें सारी अपने अंदर तलाश करनी। लेकिन वो चार अलामतें जो बहुत मशहूर हैं, जो अहादीस में भी आई हैं, क्या रियाकार अगर अकेला होगा तो अकेले में हमेशा अमल में सुस्ती करेगा, जब कोई नहीं है तो बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के मसलन ख़त्म कर देगा, लोगों के सामने होगा तो हाँ बड़ी ठहर ठहर कर आहिस्ता रवि के साथ और बहुत अच्छी किरात के साथ जो है वो नमाज पढ़ेगा। इसी तरह से अमल में जब उसके तारीफ की जाएगी रियाकार की, तो उसके अमल में हमेशा तेज़ी आ जाएगी, तारीफ करते जाएं वो अमल को अच्छे से अच्छा बनाता चला जाएगा। और इधर आपने तारीफ बंद की उसकी, उसके अमल में कमी वाकई होने लगेगी, उसे डिप्रेशन होने लगेगा, वो सोचेगा कि मेरी कोई मेहनतें हैं या मेरी जो भी इबादतें हैं इसका कोई लोगों में कोई पसीराई नहीं है, तो उसमें पसमुर्दगी पैदा होगी, रियाकार की अलामतों में से एक। और अगर कभी उसकी मजम्मत कर दी जाए तो क्या होगा, उसका अमल भी कम हो जाएगा। ज़रा सा आप खानदान में कोई अमरे बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने जाती हैं और ज़रा सी आपकी मजम्मत हो जाए तो आप फौरन दिल शिकस्ता हो जाती हैं, अपने उस काम को बंद कर देती हैं। ये रियाकार की अलामतों में से, जब उसकी मजम्मत की जाएगी तो उसका अमल भी कम हो जाएगा। और हर बात में फकत अपनी तारीफ सुनने को ही पसंद करता, तो अपने अंदर इंसान वाकई इन तमाम चीज़ों को तलाश करे और अपने बहुत दिक्कत नजरी के साथ अपने अंदर इन अलामतों को पहचाने के कहीं मैं मुझ में रियाकारी का मर्ज पाया तो नहीं जाता है, तो वो खुद ब खुद उन अलामतों को जो आईने के अंदर भी दी हुई हैं वो खुद महसूस कर लेगा कि नहीं, ये असली वाली अलामत है मेरे अंदर रियाकारी की, ये जो ख्याल मेरे अंदर पैदा हुआ ये कि यह कोई ये वसवसा है, ये उसको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, बस ज़रा दिक्कत नजरी करना पड़ेगी। क़यामत में रिवायात में है कि चार नामों से पुकारा जाएगा रियाकार को, ए काफिर, ए खाइन, ए फासिक, ए गादिर, ए तबाहकार, गादिर तबाहकार। آج تیرے سارے اعمال حبت ہو گئے ہیں اور تیرے تمام اعمال کا ثواب باطل ہو گیا، اور آج تیری رہائی اور نجات کا کوئی سامان نہیں، اپنے کیے گئے تمام اعمال کا اجر ان سے طلب کرو جس کو دکھانے کے لیے تم نے وہ اعمال انجام دیے۔ باقاعدہ قیامت کے دن اس کو اس انداز سے پکارا جائے گا۔ ثواب الاعمال میں بھی ہے یہ روایت، معانی الاخبار میں بھی ہے، عمالی شیخ طوسی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ جو ریاکار حضرات ہیں نا، وہ اپنے عمل سے خدا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جسے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، جبکہ یہ جو دنیا ہے دیکھیے ریاکاری اور دکھاوے سے مل جاتی، مگر آخرت وہ تو پروردگار عالم کے پاس ہے نا، وہ فقط اخلاص عمل سے آپ کو حاصل ہوگی، اخلاص نیت سے حاصل ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے اسی نیت کی اس گڑبڑ کی وجہ سے ہی روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اسی حالانکہ دنیا میں 60-70 سال کی زندگی کافر نے گزاری، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں کیوں آگ میں جلایا جا رہا ہے، وہ اسی نیت کی وجہ سے، اور مومن جو جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی نیت کی وجہ سے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر انہیں کہ ان کو اگر دنیا میں پروردگار ہمیشہ رہنے دیتا تو وہ ہمیشہ، ان کی نیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نافرمانی پروردگار کرتے رہتے، ہمیشہ اپنے کفر کے اوپر باقی رہتے، اور اہل جنت کے ہمیشہ جنت میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت ہمیشہ اطاعت الہی انجام دینے کی تھی۔ پروردگار اگر ہمیشہ ہمیشہ بھی انہیں اس دنیا میں رکھتا تب بھی وہ ساری زندگی اطاعت الہی کی نیت کرتے، تو اپنی اس نیت کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کا جو گروہ ہے کافروں کا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جنت جانے والے افراد کا جو گروہ ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اسی نیت کی وجہ سے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو بہت سمجھنا چاہیے نیتوں کے مسئلے کو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں کے اوپر ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی اسی نیت ہی کی وجہ سے ملنے والی۔ اچھا، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ریاکاری نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ ریاکاری، مثلا ہم نے تو کوئی عمل انجام دیا تھا پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی پروردگار میں ہم نے عبادت انجام دی، راتوں کو مثلا ہم اٹھ کے نماز شب پڑھ رہے ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے، لیکن ہمارا وہ عمل ہماری کسی ایفرٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ خود بخود لوگوں کی نگاہ میں آج آ گیا اور لوگوں نے اس پر تعریف کرنا شروع کر دی، ہم نے خود سے اسباب اختیار نہیں کیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ نیک کام، ہماری وہ سخاوت، ہمارا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی نیک کام کہ جو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، اور پروردگار کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو چھپا کر کرتا ہے اسے پروردگار لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ عمل آ گیا اور ہماری تعریف شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی عمل سے رک جاتے ہیں کہ بھائی اس پہ تو ہماری تعریف ہو رہی ہے، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے اور ریاکاری کی وجہ سے ہمارے عمل باطل نہ ہو جائیں، تو عمل سے ہی رک جاتے ہیں۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، اگر آپ کی تعریف ہو اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہو، بلکہ رسول اسلام پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تو اسے جلد ملنے والی خوشخبری قرار دیا، یعنی آخرت کا اجر و ثواب تو الگ ہے، لیکن اس دنیا میں بھی خوشخبری اس کو دے دی گئی ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہوگا، یہاں پہ بھی جو لوگ تمہاری تعریف کریں، جبکہ تمہاری اپنی نیت دنیا دکھاوے کی نہیں تھی، لیکن آپ کے کسی عمل کو لوگوں کے سامنے پروردگار نے آشکار کر دیا، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، اب آپ کو اس تعریف سے خوشی محسوس ہو رہی، البتہ جو بہت عرفا ہوتے ہیں وہ اس سے بھی رنج محسوس کرتے ہیں، رنج محسوس کرتے ہیں۔ جب 1 کروڑ کے قریب افراد امام خمینی کے استقبال کے لیے آئے تھے اور لوگوں نے ان سے پوچھا تھا آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو ایک عجیب کرب کے تاثرات ان کے چہرے پر تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوتا ہے، آپ الیکشن میں آج کل دیکھ رہی ہیں کہ جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں وہ کیسے ان کی کیفیات، تو لیکن بہت ہی متفکر کہ بہت بڑی ذمہ داری کا ایک احساس اور لوگوں کا جوش و خروش اور وہ محبتیں دیکھ کر اور زیادہ فکر مند ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اسے رسول اسلام نے جلد ملنے والی خوشخبری قرار دیا، یعنی آپ نے خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کی، لیکن وہ عمل لوگوں کے سامنے آ گیا اور لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی. البتہ بہت جو بڑے مقامات پہ ہوتے ہیں اس سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. دوسری چیز اور کہ جو کہ ریاکاری لگتی ہے لیکن ریاکاری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ پروردگار کے جو عبادت گزار بندے ہیں انہیں دیکھ کر ہم اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارا عمل کم لگ رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم اپنے سے زیادہ بہتر عبادت کرنے والے کو، زیادہ نیک کام کرنے والے کو دیکھ کر ہم بھی اس کی دیکھا دیکھی وہ نیک کام کرنے لگتے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے تو کہ میں اس کے ساتھ مقابلے بازی کر رہی ہوں اور میرا بھی مقام ایسا ہو جائے. یقیناً لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر عبادت گزار بندوں کو دیکھ کر آپ اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی اور ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں اور زیادہ اپنی عبادت کو بہتر بنائیں، تو بظاہر یہ عمل ریاکاری لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ریاکاری نہیں، تاکہ یہ بھی کسی وسوسے کا شکار نہ ہو. تیسری چیز ہے اور وہ ہے بدنامی کے خوف سے گناہوں کو چھپانا. دیکھا جائے تو یہ ہم لوگوں سے ہی تو چھپا رہے ہیں نا، یہ واجب ہے کہ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا جائے، اور اس کی تشہیر کرنا اپنے گناہوں کی یہ بدکاریوں اور گناہوں کو مزید بڑھاتا ہے. بہت سارے ڈرامے آج کل اس موضوع پر ہو رہے ہیں، بہت سارے ٹاک شوز آ رہے ہیں ان موضوعات پر جن میں جرائم کی تشہیر کی جا رہی. میں ان پروگرامز کا نام نہیں لوں گا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں، کہ جس میں مختلف جرائم کو پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے. مسلسل تقریباً ہر چینل اس قسم کے پروگرام چلا رہا ہے. آپ خود بتائیے کہ جب سے یہ پروگرام بھی چلنا شروع ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ معاشرے کے جو ڈارک اسپیکٹس ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے گناہ معاشرے کے اندر یا جرائم معاشرے میں کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان گناہوں کے اظہار سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت گھٹتی چلی جاتی. یہ گناہوں کے اندر ایک خاصیت، جتنی گناہوں کی ترویج ہوگی، تشہیر ہوگی، پروردگار کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہوگی. اور اس قسم کے جتنے بھی پروگرامز آ رہے ہیں ٹی وی پر اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر بہت سارے اداکار، گلوکار اور کون کون سے افراد جو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں آ کر وہ اپنے گناہوں کو، اپنے معاشقوں کو فخریہ طور پر آ کر بتا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں کوئی منافق نہیں ہوں، دیکھیے جو صاف بات ہے میں بتا رہا ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں، دیکھیے میں نماز نہیں پڑھتا، صاف بات ہے، لیکن میں مثلا مخلوق خدا کی فلاں خدمت کرتا ہوں. اور یہ کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور جوان ہوتے تھے تو ہم لوگ جس طرح سے فلمیں دیکھنے جاتے تو ہمارے ابا خوب ہماری پٹائی وغیرہ لگایا کرتے تھے، اور اس طرح سے اپنے وہ تمام چیزیں وہ اچھائی بنا کر پیش کی جاتی ہیں جیسے وہ بڑا قابل فخر بات تھی. تو گناہوں کی تشہیر اس طرح سے کرنا اور یہ سوچ کر کرنا کہ یہ تو جناب ہم نے بہت ہی بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، اپنے ہم کوئی بھی چیز لوگوں سے چھپا نہیں رہے، ہمارے اندر کوئی منافقت نہیں، یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ چھپا ہوا اس کا ایک ہتھیار ہے جس سے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو خیال رکھیں اس بات کا کہ اس قسم کے ٹاک شوز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. اور پیغمبر اسلام نے تو یہ بات بہت واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، مگر جو کھلم کھلا اور علانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. بے پردگی علانیہ گناہ، کھلم کھلا گناہ، مکس گیدرنگ وغیرہ یہ کھلم کھلا گناہ ہے جس کے اندر حرام چیزیں ہوتی ہیں، داڑھی موڑنا یہ کھلم کھلا اپنے گناہ کو ظاہر کرنا، یا کتنے ایسے ڈرامے وغیرہ آج کل آ رہے ہیں فسق و فجور، کتنے نئے نئے چینلز کھلتے جا رہے ہیں جو فحاشی اور عریانی پر مشتمل ڈراموں کو جو ہے مستقل پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر ہی خاص طور پر آج کل یہ ٹرکش ڈرامے وغیرہ آنے شروع ہوئے ہیں. ان ڈراموں کے اندر آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ان میں فوکس اس بات کو کیا جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے جو رشتے لوگوں کے درمیان قائم کیے ہیں ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور فساد رہے گا، اور کوئی تیسرا جو نامحرم ہے وہ بہت زیادہ مخلص، بہت زیادہ خیال کرنے والا، وہ اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو شوہر و بیویوں میں آپس میں جدائی ڈالنا اس کا مقصد ہوتا ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی اولاد کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات ان ڈراموں میں نہیں دکھائے جاتے، وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور جو حرام رشتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ الفت و محبت کے رشتے جو وہ دکھائیں گے. یہ خاص طور پر بڑی اس کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ اس موضوع پر کام ہو رہا ہے کہ جو آپ گھنٹوں بیٹھ کر یہ ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں उसके अंदर ये तमाम चीजें हैं, इसको रियलाइज करना चाहिए कि इसके खास मकसद है इन तमाम चीजों के पीछे। तो बहरहाल कि अपने गुनाहों को बदनामी के खौफ से छुपाना ये बहुत अहम चीज है। चाहे वो आप बाहर ये लगेगा कि ये तो रियाकारी टाइप की एक चीज है, लोगों को दिखाने का ख्याल आ रहा है, हम क्यों ऐसा करें और लोगों का ख्याल दिल में लाएं और बता दें लोगों को कभी मौका पेश आए, नहीं तो ऐसा नहीं है, ये इन चीजों के अंदर चीज शुमार नहीं होती। या ऐसे मौके के ये भी रियाकारी में नहीं आते जिसमें शायर इस्लामी का इजहार होता, उनमें रियाकारी नहीं। मसलन हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अब लोगों के सामने जा रहे हैं, लोगों के लोग हमें देख रहे हैं कि हम इबादत करने के लिए जा रहे हैं, एक तरह से इजहार तो हो रहा है ना इसका, नहीं, ये शायर इस्लामी का जहां पर इजहार हो वहां पर कोई रियाकारी नहीं। इसी तरीके से नमाज जमात चाहे किसी भी जगह पे वो कायम की जा रही, देखा जाए लोगों के सामने कायम की जाती है, लोग उसको देखते हैं, उसका एक मुकाम होने लगता है नमाजी का जो भी नमाज जमात के साथ पढ़ रहा होता है, लेकिन शैतान कोई वसवसा कितना ही क्यों ना डाले उसको ख्याल में नहीं लाना चाहिए। इसी तरीके से हज शायर इस्लामी का एक खास इजहार है, कितनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, पूरी दुनिया में शोहरा हो जाता है कि शख्स हज करने जा रहा है, ये नेकोकार है, ये नेक बन के वहां से वापस आ रहा है, लेकिन फिर भी उस ख्याल का हम दिमाग में नहीं लेकर आएंगे दुनिया दिखावे का, और हम उस शायर इस्लामी का इजहार करेंगे हज पर जाकर। अलबत्ता नीयत दुरुस्त रहनी चाहिए और दुनिया दिखावा इसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के लिबासों का मसला होता है और रख रखाव वाला मसला होता है, तो उसके अंदर भी यही वाला मसला आता है कि उसके अंदर भी कोई रियाकारी वगैरह नहीं होती, और अपने आप को उन तमाम अलामात पे भी पूरा उतर के देख लेना चाहिए। उलमा एक बात और इस सिलसिले में कहते हैं कि जो इसका इलाज है रियाकारी का, तो कि देखिए तौहीद की मारिफत जिस कदर आपकी बढ़ती चली जाएगी ना, ये खुद ब खुद रियाकारी वगैरह आपके दिलो दिमाग से निकलती चली जाएगी। क्योंकि तौहीद बढ़ने से क्या होता है, आपको हर वक्त इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह मेरे दिल में छुपे हुए तमाम ख्यालात से वाकिफ। जितना इसका ख्याल बढ़ता जाए, तौहीद जितनी बेहतर आपकी होगी उतना ही वाला ख्याल दिल में ज्यादा जागोजीर हो जाएगा कि अल्लाह हमारे तमाम ख्यालात से बाखबर है। तो हम दुनिया दिखावे का कोई ख्याल दिमाग में अगर लाएंगे भी तो वो फौरन हम झटक देंगे, क्योंकि खुदा की अजमत हमारे दिलो दिमाग में होगी। तो जितनी अजमत खुदा बढ़ती चली जाएगी, जितना खुदा आपकी निगाह में अजीम और बड़ा होती जाएगी परवरदिगार आलम की हैसियत, उतनी ही लोगों की अहमियत आपके दिलो दिमाग से निकलती चली जाएगी। तो तौहीद की मारिफत को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना यह खुद ब खुद रियाकारी की जड़ को काट देता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम इस पर गुफ्तगू होती है और बहुत इन डेप्थ इस मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि तौहीद असलन क्या है और उसके क्या क्या पहलू हैं, ताकि तमाम गुना खुद ब खुद कम हो जाए। अच्छा, दूसरी बात उलमा ने कही कि रियाकारी खासतौर पर नमाज के सिलसिले में भी जो रियाकारियां आती हैं, पिछली दफा आपने 13-14 रियाकारियों की अकसाम सुनी, इनके ख्यालात को दिमाग से निकालने के लिए रियाकारी से मुतालिक जो आयात कुरानी हैं, रियाकारी से मुतालिक जो रिवायात मासूमीन हैं, और रियाकारी से मुतालिक जो वाकयात उलमा हैं या उराफा के वाकयात हैं, वो ज़रूर आपके मुताले में रहने चाहिए। ये जितना इनका मुतालिया बढ़ेगा आपको उसके मफासिद का इल्म होगा, उसकी तबाहकारियों का इल्म होगा, और उतना आप इन गुनाहों से अपने आप को दूर करती चली जाएंगी। जब कुछ पढ़ेंगे ही नहीं इस मौजू पर, कुछ अहमियत का एहसास ही नहीं होगा, तो आप उससे बचने की कोशिश कैसे करेंगे। जितनी मारिफत ज्यादा होती जाएगी, जितनी इन उस गुनाह के मुतालिक मालूमात अपनी बढ़ाएंगी कि उससे बचा कैसे जाए, और उराफा और उलमा के वाकयात और सालेहीन के वाकयात इस सिलसिले में आप पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद ये गुनाह आपके दिल से दूर होता चला जाएगा। और वो उन आमाल को भी अंजाम दें जिनसे शयातीन दूर होते हैं, जैसे जिक्र इलाही है या मसलन तस्बीहात हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा विर्द करना। ये खुद चाहे आपको कोई तस्बीह ग्रुप में से करार दे, चाहे कोई भी आपको, आजकल इन चीज़ों की बहुत मजम्मत भी होने लगी है, आप परवाह ना करें उनकी। आप हमेशा जिक्र खुदा में आपकी जबान अपनी मसरूफ रखें, तस्बीहात में मसरूफ रखें, तिलावत कुरान में मसरूफ रखें। अजान का तरीका आपको पिछली मरतबा बताया गया, सूरह माउज़तैन खासतौर पर पढ़ती रहें, तो ये रियाकारी का मर्ज अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एफर्ट थोड़ी सी करना पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है। और एक और बात उलमा ने कही कि अपने आमाल को छुपा कर करने की आदत भी डालें। खुद तो आपको चाहिए कि अपने अमल को छुपाएं, ये एक अलग हुक्म, लेकिन आपकी एक दूसरी जिम्मेदारी भी, वो ये कि दीगर नेक अफराद जो नेक आमाल अंजाम दे रहे हैं उनको आपको चाहिए, अगर आपके इल्म में है तो आप दूसरों को जरूर बताएं, वरना क्या हो रहा है कि वो तो बेचारा, उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो अपने नेक आमाल को वो खातून जो है छुपाए, वो मर्द छुपाए, और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, लेकिन आपको किसने रोका है? आपको चाहिए कि नेक लोगों की नेकियां लोगों में बयान करें, मुश्तहिर करें, ताकि सिर्फ बुराइयां लोगों में ना फैलें। हम ये देखते हैं कि बुराइयां करने वाले और मीडिया और जितने भी फिस्को फजूर वाले हैं, ये बुरे अफराद को ज्यादा से ज्यादा माशरे में प्रोजेक्ट करते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं, घंटों बैठ के आप उनके इंटरव्यू सुनती हैं। कौन? बुरे लोगों के, जिनका कैरेक्टर खराब है, जो फिस्को फजूर से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, आप घंटों बैठ के उनके जो है इंटरव्यूज वगैरह सुन रही हैं। और कोई नेक मुत्तकी परहेजगार, कोई कौमी खिदमत करने वाले, कोई बड़े कारनामे अंजाम देने वाले, कभी इनके इंटरव्यूज बैठ के कोई सुनता है? फौरन चैनल तब्दील कर देंगे कि इनका एक फजूल इंटरव्यू कौन सुने। तो नेक अफराद की नेकियां लोगों में बयान करनी चाहिए। मसलन ये अभी फ्रांस की खातून, 92 ईयर्स की इनकी एज है, और इन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया 92 साल की उम्र में। लेकिन किसी जगह आप इनका कोई इंटरव्यू नहीं सुनेंगे, किसी जगह इनकी किसी अखबार के अंदर तस्वीर नहीं देखेंगी, क्योंकि नेक अफराद जो हैं वो भी दूसरे नेक अफराद की नेकियों को बयान नहीं करते। वो सोचते हैं शायद हमारे लिए भी ममनू है बयान, इसको बयान करना, ऐसा नहीं। तो बहरहाल, और इसी तरीके से जो कहा जाता है ना कि बीच इलेक्शन का भी दौर है, लेकिन वो मुल्क की जिसकी हर जगह से मजम्मत की जाती है, उसकी खबरों को छुपाया जाता है, हम वहां के भी देखते हैं कि वहां की भी पार्लियामेंट है जिसका कि सामने है, और बाकायदा मुख्तलिफ आप वेबसाइट्स पे भी और abna.ir जो है उसके ऊपर भी इस पार्लियामेंट के मुतालिक कि इसमें इसके 496 अरकान जो पिछली अभी पार्लियामेंट अभी चल रही है, इसमें 270 अरकान हाफिज कुरान है, 40 अरकान जो है इक्तसादी माहिर हैं, 170 अरकान PhDs हैं, और 130 अरकान को 1000 से ज्यादा मुस्तनद अहदीस मुबारक ज़बानी याद है। दूसरे लोग तो छुपा रहे हैं, लेकिन आप और हम लोग भी छुपा रहे हैं नेक अफराद की नेकियों को। तो उन रियाकारी के एतबार से अपनी नेकियों को छुपाना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आकिबत खराब ना होने पाए। लेकिन दूसरे अफराद की नेकियां जब तक माशरे में फैलाएंगे नहीं, नेकियां बढ़ती नजर नहीं आएंगी, शौक पैदा नहीं होगा लोगों में नेकियां करने का। वो जो टीवी पर देख रहे हैं बदकारियां करने का, वही शौक लोगों में पैदा होगा। वो जो जराइम टीवी के ऊपर देख रहे हैं, वही करने का शौक नौजवानों के अंदर पैदा होता है उन्हें देख देख के। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिनका खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और एक और बात यह है कि कोशिश ये करें रियाकारी के मर्ज से बचने के लिए कि हमेशा मुखलिस और बेरिया लोगों से मेलजोल को बढ़ाएं। ये आपकी नफ्स के अंदर ये तमाम अफराद असरअंदाज होते हैं, ये आपके नफ्स के अंदर नफूस कर जाते हैं। तो आपके आमाल भी और आपकी इबादात भी और आपकी नमाजें भी, ये भी सब रियाकारी से पाक हो जाएंगी अगर आप ऐसे खवातीन से अपने मेल जोल और रब जब्त को बढ़ाएं जो कि खुद इबादत के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बढ़ाने वाली हों, और ये कि उनके आमाल रियाकारी से भी पाक हो। मुखलिस और बेरिया लोगों से अपने रब जब्त को बढ़ाइए। तो बहरहाल, ये पिछली दफ़ा की कुछ ऐसी बातें थी, हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि कुछ हर अमल को अपने रियाकारी समझने लगें और इन चीज़ों से बचने का भी कोई तरीका बता दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब। पिछली मरतबा एक बात और आई थी और इस सिलसिले में लोगों के दिमाग में कुछ इबहाम भी थे, तकबीरात इफ्तिताहिया, वो 7 तकबीरात जिसमें से एक तो तकबीर तकबीरतुल इहराम करार दी गई, बाकी जो 6 तकबीरात थी, और इस बात की इतनी अहमियत है कि बाकायदा उलमाए कराम अपने शागिर्दों को दस्तूर अमल लिख कर दिया करते थे। पिछली मरतबा जिनका जिक्र हो गया था, इमाम खुमैनी के उस्ताद आयतुल्ला शाह आबादी, इनकी तस्वीर दिखा दी गई थी, हालांकि ये आयतुल्ला शाह आबादी के बेटे की तस्वीर, ये गलती से ऐसा हो गया, जबकि असल आयतुल्ला शाह आबादी जो इमाम खुमैनी के उस्ताद थे वो ये थे, आयतुल्ला मोहम्मद अली शाह आबादी। और आयतुल्ला मोहम्मद शाह आबादी जो उनके बेटे थे, इनका कुछ ही अरसे पहले इंतकाल हुआ, دونوں انتقال کر چکے ہیں، وہ تو خیر بہت پہلے انتقال کر چکے تھے، تو یہ بھی باقاعدہ باقاعدہ آیت اللہ شاہ آبادی لکھ کر دیا کرتے تھے تکبیرات افتتاحیہ اور اس کے درمیان پڑھے جانے والی دعاؤں کو دستور العمل کے طور پر روحانیت کے لیے۔ اچھا، اب بہت سی خواتین کے دماغ میں، یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ تکبیرات کہی جانے چاہیے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس سلسلے میں دکھا دیا جائے کہ ان تکبیرات افتتاحیہ کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ جب آپ تکبیرات الاحرام کہنے لگیں تو چھ تکبیرات تو اس طرح سے کہتی ہوئی چلی جائیے کہ جیسے اس میں بیان ہو رہا تھا، اب آپ دیکھیں رہبر معظم نماز میں اب یہ تکبیرات یہ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے چھ تکبیرات کہیں گے اور اس کے بعد ساتویں تکبیر تو تکبیرات الاحرام ہوگی۔
اللہ اکبر،
تو آپ نے دیکھا کہ بس صرف تکبیرات کہتے ہوئے چلے جانا ہے، اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے چھ دفعہ، اور ساتویں مرتبہ جو تکبیر ہوگی بس اسے تکبیرات الاحرام آپ قرار دے دیں۔ اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے تکبیرات الاحرام کو اس طرح سے کہنے کا، ایک بہت فائدہ یہ ہے جو خاص طور پر شیخ جعفر آل کشف الغطا نے بتایا، ان کی تصویر تو ہمارے پاس نہیں ہے البتہ، شیخ محمد حسین آل کشف الغطا یہ جو درمیان میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی اولاد میں سے، تو خود شیخ جعفر نے بات بتائی ہے کہ اگر آپ نے نماز سے پہلے یہ چھ تکبیرات کہہ لیں تکبیرات افتتاحیہ، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوران نماز غافل رہنے سے باز رکھیں گی، یعنی جو بہت سی بھول چوک آپ سے ہو جاتی ہیں، آپ کو شکیات کے مسئلے پیش آتے ہیں، جو تکبیرات افتتاحیہ کہتے ہیں وہ نماز میں بھول چوک سے محفوظ ہو جاتی ہیں، تو یہ بات تاکہ دماغ میں رہے اور طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ تکبیرات افتتاحیہ کیسے کہی جائیں گی۔ اچھا، اب آ جائیے تکبیرات الاحرام، جو اتنے عرصے سے آج چھٹی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس میں کہیں جا کے ہم نماز کی پہلی تکبیر تکبیرات الاحرام سے اپنی نماز کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اولین کلمہ ہے نماز کا کہ جو ارکان نماز میں سے، دیکھیں نماز میں کہا جاتا ہے کہ جو تکبیرات الاحرام ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حج میں تلبیہ ہوا کرتا، لبیک اللہم لبیک، جیسا ہی انسان نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے اس پر بہت ساری مباح اور حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، بالکل تکبیرات الاحرام بھی ایسی ہی چیز ہے، ایسا ہی کلمہ ہے کہ ادھر آپ نے تکبیرات الاحرام کہی اور اس کے فوراً بعد ہی آپ پر بہت ساری مباح اور حلال چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر نماز کا آغاز تکبیرات الاحرام سے کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ دین کا چہرہ نہ بگاڑو، اور ہر چیز کی ایک ناک ہے اور نماز کی ناک جو ہے وہ تکبیر ہے، نماز کی ناک تکبیر ہے اللہ اکبر، ایک باقاعدہ اصول کافی کی تیسری جلد کے اندر یہ روایت، یعنی نماز سے اگر ہم تکبیرات کو نکال دیں تو نماز کی ساری خوبصورتی ختم ہو کے رہ جائے۔ لیکن آج کیا ہے، یہ جو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے اللہ اکبر، آج لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے نعرہ تکبیر کہہ کر، لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی نعرہ تکبیر کو کہہ کر، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وہی پرانی بات ہے کہ جس کے متعلق شاعر نے صحیح کہا ہے کہ کیا تماشا بنا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو وہی والی چیز آج بھی ہم کو نظر آ رہی ہے، لوٹ پھر کر وہی زمانہ پھر لوٹ کے آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو زیارت ناہیہ اس میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، جا رہے تھے ناحیہ میں کہ آپ کے قتل ہونے سے اللہ اکبر کے کل کا کلمہ قتل ہو گیا اور آپ کے قتل سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ قتل ہو گیا. یعنی اتنی اہم بات ہے یہ اور اتنی فضیلت ہے اس بات کی کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ایک تکبیرۃ الاحرام جو پیش امام کے ساتھ انجام دی جاتی 60,000 مستحب حج اور عمرے اور دنیا و مافیہ سے 70,000 درجہ بہتر ایک تکبیرۃ الاحرام. ایک تکبیرۃ الاحرام 60,000 مستحب حج و عمرے سے اور دنیا و مافیہ سے 70,000 درجے زیادہ افضل. اور یہ بات دماغ میں رہے کہ شریعت اسلام میں مبالغہ نام کی کوئی چیز نہیں, مبالغہ آرائی نہیں ہوتی کہ کوئی چیز بڑھا چڑھا کے جیسے ہم کسی کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس کو رغبت ہو جائے. نہیں, جو کہا ہے شریعت نے کہ 60,000 حج و عمرے کا ثواب آپ کو دیا جائے گا وہ دیا جائے گا. باقاعدہ مستدرک الوسائل کی پہلی جلد میں اور بہار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود. کون سی روایت؟ کہ ایک تسبیح جو 100 دفعہ اگر آپ اس پر اللہ اکبر پڑھ لیں, یعنی بس ایک پوری تسبیح جو ہوتی, تو 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا, پھر آپ کا دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا پھر کتنا ثواب ہے؟ تو کم سے کم جو ثواب روایت کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ایک غلام کو انسان آزاد کرتا ہے اور ادھر پروردگار آتش جہنم سے اس بندے کو آزاد کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ ایک تسبیح بھی روزانہ اللہ اکبر کی پڑھ لیتی ہیں تو روزانہ 100 مرتبہ آتش جہنم سے پروردگار آپ کو آزاد کرے گا, کم سے کم ثواب جو بتایا گیا ہے روایت کے اندر. اور یہ بھی پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ التکبیرۃ الاولی مع الامام خیر من الدنیا وما فیہا. پیش امام کے ساتھ جو تکبیر اولی, جو پہلی تکبیر اللہ اکبر جو کہی جاتی ہے, وہ اگر کسی نے پیش امام کے ساتھ کہی تو یہ دنیا اور آخرت, بلکہ جو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے. اب اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہے یہ انسان کیلکولیشن لگانے بیٹھے تو اس کی عمر ختم ہو جائے تو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے گا اس کو. اور عرفا نے اپنی زندگی کا جو اختتام ہے وہ اسی کلمہ تکبیر کے اوپر کیا. یعنی انسان کے اگر یہ ورد زبان یہ جملے رہیں تو اختتام بھی ان کا انہی کلمات پر ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری زندگی گانے گنگناتا رہے انسان اور اختتام جو ہے اس کا کسی اور اچھی چیز پر ہو جائے؟ کتنی روایات اس سلسلے میں پیش کی گئی تھی سوئے خاتمہ کے سلسلے میں جو یہاں پر موت کے دروس منعقد ہوئے تھے, تو اس میں جو انسان زیادہ تر جیسی زندگی گزارتا ہے اور جو کلمات اس کی زبان پر رہتے ہیں وہی اس کے مرتے وقت زبان پر جاری ہوتے ہیں. گلوکار ہے تو وہ گانے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنے والا تو جھوٹ اس کی زبان پر آ جاتا ہے, یا وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی کم سے کم اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کو. آغا حسین فاطمی فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے جو عرفانیت کے استاد تھے جن کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا رہتا ہے, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب. ہم سب بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے, دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے اور آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے ہم کو بلایا. ہم تیز رفتاری سے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ خضاب لگا کر پاک و پاکیزہ ہو کر بستر پر لیٹ کر نماز ظہر کا انتظار کر رہے ہیں, حالت احتضار میں ہیں جبکہ, لیکن خضاب بھی لگایا ہوا ہے. کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ منکر و نکیر یا عذاب کے جو فرشتے ہیں اس کو عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں کہ جو خضاب لگاتا ہے, تو بہرحال ہر چیز کے اوپر عمل کرتے تھے. تو بستر پہ لیٹ کے پاک و پاکیزہ ہو کر جواد ملکی تبریزی نماز ظہر کا انتظار کر رہے تھے. بستر پہ لیٹے لیٹے ہی جیسے ہی اذان کا وقت آیا نماز ظہر کا اول وقت, اسی وقت انہوں نے اذان دی بستر مرگ پر, اور ابھی نماز ظہر کی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ روح عالم معنوی میں پرواز کر گئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عرفا نے اپنی جانیں اس کلمے کے اوپر دی ہیں جو تکبیرۃ الاحرام جو ہم اتنی آسانی کے ساتھ بس اللہ اکبر کہہ کے اور شروع کر جاتے ہیں، اس کا احساس نہیں کہ کتنا بڑا کلمہ ہے. باقاعدہ جو ان کا رسالہ ہے جواد ملکی تبریزی کا لقاء اللہ، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن کے جو معنی ہیں، کہا کہ روایت میں یہ بات آئی کہ جس وقت قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں ای حان وقت الزیارہ، یعنی دیدار کا وقت آن پہنچا. قد قامت الصلاۃ کے معنی دیدار کا وقت آن پہنچا. تو ایک ایک جملے کے نماز میں بڑے عارفانہ معنی. اور بہت مشہور کتاب ہے سیمائے فرزانگان، اس میں خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے ایک شاگرد نے ان کی وفات کی رات کو ایک خواب دیکھا تھا، اس وقت تک انتقال نہیں ہوا تھا اور یہ ان کے شاگرد اپنے گھر میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے نا پردے ہٹ گئے اور میں عرش الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ جواد ملکی تبریزی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے قنوت پڑھ رہے ہیں اور مناجات اور گریے کے اندر مشغول ہیں. میں ان کے اتنے عظیم مقام کو دیکھ کر عرش پر حیران رہ گیا. اور اسی وقت میں انتہائی جب میں متعجب تو خواب کے اندر اچانک سے دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. دروازہ میں فوراً نیند سے میں بیدار ہوا، دروازہ کھول کے باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، آغا جواد ملکی تبریزی دار فانی سے کوچ کر گئے. یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اسی وقت، یعنی جس وقت وہاں تکبیرۃ الاحرام کہی اور روح عالم معنوی پرواز کر گئی، اسی وقت وہ خواب دیکھا کہ وہ عرش کے اوپر عبادت الہی انجام دے رہے ہیں اور قنوت پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ جو جس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کی معرفت رکھتا ہے، ویسے ہی پھر اس کو موت بھی نصیب ہوتی. یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانوں کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی اگر جماعت سے نماز کی ایک تکبیرۃ الاحرام فوت ہو جاتی تھی، اس کو درک نہیں کر پاتے تھے، دیر سے شامل ہوئے، اگلی رکعتوں میں شامل ہوئے مثلا، تو تین دن تک غمگین رہتے تھے اور اپنے آپ کو پرسا دیا کرتے تھے. اور اگر ایک دن کی نماز جماعت سے محروم ہو جاتے تھے تو پورے ایک ہفتے تک رنجیدہ رہا کرتے تھے. اب لیکن ہم میں وہ کیفیات نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ایسا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کہ سید باقر شفتی جو ایک عالم گزرے ہیں عرفہ کے واقعات میں، ان کی بھی بہت واقعات ملتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام جس وقت یہ پڑھتے تھے، جیسے ہی کہتے تھے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، کہتے وقت ہی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی جیسے اللہ اکبر میں جیسے مد کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھا جا رہا ہوں. ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان پہ اعتراض کر دیا. دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوتے تھے نا، آج تو یہ ہے کہ جناب ممبروں سے کوئی کچھ بھی پڑھ کر چلا جائے، کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں کسی سے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا کیسے پڑھا، اور وہ بھی جھرمٹ میں ایسا لوگوں کے نکل کے جاتے ہیں پڑھنے والے بہت سارے افراد کہ ان سے کوئی چیز پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کون کون سی روایات پڑھ کے گئے ہیں آپ، اس کا کیا سند ہے، کہاں سے آپ نے نقل کی ہیں، کیا ہیں لوگوں کے ایمان سے جس طریقے سے کھیلا جاتا ہے آج کا. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، استاد کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ جو یہ آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے. ان لوگوں پہ البتہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہم اگر یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں ریفرنس بتائیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال تو شاگردوں نے کہا کہ اللہ پر تو کوئی مد نہیں ہے. تو جس وقت آپ یہ جملہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ آپ ایسا لگتا ہے جیسے مد آپ نے لگا دیا ہو اس کے اندر. وہ کہنے لگے آقا باقر شفتی کہ جیسے ہی میں اللہ اکبر کا اللہ کہتا ہوں، ایک دم اسی وقت میں اپنے اختیار سے خارج ہو جاتا ہوں. ایسا وجد مجھ پر طاری ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کہ میں اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہوں، میں جان بوجھ کر نہیں کھینچتا اور مد نہیں دیتا اس کے اوپر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیفیات لوگوں کی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہو جاتی. اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ روزانہ آپ کتنی تکبیرات پڑھتی ہیں؟ دیکھیے روزانہ کم سے کم، ابھی آپ کے سامنے میں کیلکولیشن ایک پیش کروں گا کہ 360 مرتبہ روزانہ آپ نمازوں میں تکبیرات کہتی ہیں. ابھی میں کیلکولیشن پیش کروں گا تو آپ کے سامنے, جو بھی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لازمی ہے اس بات کا کم سے کم روزانہ وہ 360 مرتبہ اللہ اکبر ضرور کہتا. اور ابھی آپ نے سنا کہ 60,000 مستحب حج و عمرہ کا ثواب ملتا, تو 360 کو جب آپ 60,000 سے دیں گی تو یہ 2,16,00,000 مستحب حج و عمرے کا ثواب ایک دن میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اللہم صل علی محمد. دو کروڑ 16,00,000 وہ کس طرح سے؟ اب دیکھیں دن کی 5 اذانیں, ہر اذان میں 6 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں, 4 دفعہ شروع میں اور 2 مرتبہ آخر میں, اور دن میں 5 نمازیں اس طرح سے پڑھی جاتی ہیں, تو 30 دفعہ اللہ اکبر تو صرف اذان میں ہو گیا. اسی طرح سے 5 اقامت, جو ہر نماز کی اقامت آپ کہیں گے, ہر اقامت میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں, تو 5 کو 4 سے آپ ضرب دیں گی تو 20 تکبیرات صرف اقامت میں ہیں پورے دن میں. اسی طرح سے اگر آپ تکبیرات افتتاحیہ کی عادی ہو جائیں 6 تکبیرات کہنے کی ہر نماز کے ساتھ, تو 30 تکبیرات تو صرف تکبیرات افتتاحیہ کی آپ انجام دے لیں گی. اسی طرح سے 5 نمازوں میں 5 تکبیرات الاحرام آپ کہتی ہیں, تو روزانہ کی 5 تکبیرات یہ آپ شامل کر دیں اس کے اندر. اسی طرح سے دن کی 17 رکعت میں ہر مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہتی, تو 34 یہ ہو گئیں. اور سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر جو آپ تکبیرات کہتی ہیں, یہ 3 تکبیرات ہوئیں, اور 17 رکعت کی نمازوں میں 51 تکبیرات ہو گئیں. اور ہر نماز کے قنوت سے پہلے ایک دفعہ آپ کہتی ہیں, 5 تکبیرات یہ ہو گئیں. اور نماز کے ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں, 5 نمازوں کی 15 تکبیرات یہ ہو گئیں. اور اسی طرح سے ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرہ جو آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس میں کہتی ہیں, تو 170 مرتبہ یہ تکبیرات ہو گئیں. تو ٹوٹل اگر کریں تو روزانہ کی کم سے کم تکبیرات جو آپ پڑھتی ہیں وہ 360 ہیں, اور 360 کو ابھی ہم نے 60,000 سے ضرب دیا تھا, تو 2,16,00,000 مستحب حج و عمرہ کا ثواب. بعض اوقات لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی کیلکولیشن بھی پیش کی جاتی ہیں, کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے لالچی بنا رہے ہیں, تو ہم کسی دنیا کی چیز کا تو لالچی نہیں بنا رہے نا, آخرت کی چیز کا لالچی بنا رہے ہیں, تو اس میں کون سی پریشانی کی بات. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں, یہ ثواب بتا کر آپ بہت سارے بے نمازی افراد کو ان کا نقصان بتا سکتی ہیں, کہ جو افراد نماز نہیں پڑھتے وہ روزانہ اپنا کتنا عظیم ثواب ہاتھ سے کھو رہے ہیں, اور پروردگار عالم نے کتنا زبردست یہ انتظام کیا ہے کہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی اگر روزانہ کم سے کم نماز کو پابندی سے پڑھنے لگے تو 360 تکبیرات کا یہ ثواب روزانہ کتنا عظیم ثواب اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دے گا. اور یقیناً جو ان کو ان مستحبات کے ساتھ انجام دیتا اور اتنی تکبیرات کہے گا, خود بخود اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے, نام ثواب کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا اور وہ اتنا ہلکا ہو جائے گا گناہوں کا کہ اس کی نجات یقینی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ, اور صرف یہ نہیں, یہ تو صرف دیکھیں نماز کی حد تک ابھی بات تھی جو کم سے کم, پھر مستحب نمازیں جو اگر پڑھتے ہیں تو ان کی تکبیرات ہیں وہ الگ ہیں, اور جو صرف نماز سے مخصوص نہیں ہے تکبیر, کیا آپ اللہ اکبر صرف نماز کے موقع پر ہی آپ کہیں گے, بلکہ اللہ اکبر کا جو یہ کلمہ ہے یہ اور بھی صدر اسلام میں تو مومن ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر اللہ اکبر کہا کرتے تھے. جب کوئی خوشی کا موقع آیا اللہ اکبر, جب کوئی غم کا موقع آیا اللہ اکبر. آج کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو کہتا ہم یہ اچھا نہیں لگ رہا, لیکن فوراً ہماری زبان پر اللہ اکبر کے بجائے کیا اس قسم کے جملے رائج ہو گئے, او شٹ, معاذ اللہ, یعنی ایک اس قسم کے جو جملے حیرت کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, تعجب کے موقع پر, بجائے کہ ہماری زبانوں کے اوپر اللہ اکبر آئے, کوئی خوشی کا موقع اگر پیش آئے, کوئی ایسی اطلاع سنیں تو آپ کہتے ہیں واؤ امیزنگ, اس قسم کے جملے آتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اسلامی اقدار سے کیونکہ ہٹ گئے تو ہماری زبانوں کے اوپر یہ کلمے, جو آپ نے دیکھا کتنے زیادہ ثواب کے حامل یہ کلمات ہیں, لیکن یہ ہمارے زبانوں کے اوپر رائج نہیں. باقاعدہ تمام ایسے موقع, اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر موقع پر آپ کی زبانوں کے اوپر ذکر خدا رہے, خاص طور پر یہ کلمہ اللہ اکبر, تعجب کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, غم کے موقع پر, کوئی بھی اس طرح کی پریشانی اس موقع پر. اور خاص طور پر جب انسان کوئی متعجب ہوتا ہے کسی بات پر، اس وقت بھی احادیث میں آیا کہ وہ اللہ اکبر کہے. اور اتنا اہم ہے یہ کلمہ کہ اس بات سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اس کلمے کی اہمیت کا، کہ پیغمبر اسلام جس وقت پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ زبان کے اوپر آیا تھا پیغمبر اسلام کے، وہ اللہ اکبر آیا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ایسے مواقع اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جس موقع پر اس کلمے کو کہا گیا ہے احادیث مبارکہ، اور جس وقت جب شہزادی کائنات کے لیے امیر المومنین کا جس وقت رشتہ آیا ہے باقاعدہ شادی کے سلسلے میں، تو پیغمبر اسلام نے شہزادی سے آ کر ان کی رائے پوچھی کہ علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت زہرا خاموش ہو گئی. ان کی خاموشی پر پیغمبر نے اللہ اکبر کہا، تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا، کہ تمہاری خاموشی بھی اقرار ہے. اور اس موقع پر بھی پیغمبر نے تکبیر بلند کی. اسی طرح سے جب خاص الخاص موقع جیسے جنگ صفین جس وقت واقع ہو رہی تھی، اور امیر المومنین جب بھی کسی دشمن کو واصل جہنم کرتے تھے تو اس وقت ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے تھے. لوگ مولا کی تکبیرات سے یقین حاصل کرتے تھے اور اس عدد کا تعین کرتے تھے کہ مولا نے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، جتنی تکبیرات کہیں اس سے کیلکولیشن کرتے تھے. ہر دشمن خدا کو قتل کرنے کے بعد ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. کیا چیز ہے؟ نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہر اہم موقع پر آپ کو اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کی تکرار کرنی. اسی طرح سے جس وقت مراسم حج انجام پاتے اور منا میں شیطانوں کو جب کنکر مارنے کے لیے جاتے ہیں، تو مستحبات میں سے کہ ہر کنکر مارتے وقت مستحب ہے کہ اس وقت ایک تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر، اور شیطان کو ایک کنکر مارا جائے. مستحبات میں سے ہے باقاعدہ. اور اسی طرح سے جب فتح مکہ کے وقت مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں آئے اور حجرِ اسود کی طرف اشارے سے اس کو بوسہ دیا جسے استلام کہا جاتا ہے، اور اس وقت پیغمبر نے بآواز بلند تکبیر کہی اللہ اکبر. تو پیغمبر کی اس تکبیر کو سننے کے بعد تمام مسلمانوں نے بھی فتح مکہ کے بعد ایک نعرہ تکبیر بلند کیا. تو وہ اہم موقع تھا. تو وہاں پر بھی اسی طرح سے جب جنگ احد واقع ہو رہی تھی، یہ احد کا میدان ہے کہ جہاں پر جنگ احد ہوئی، اور امیر المومنین جب بڑھ کر کفار کے اوپر وار کر رہے تھے، تو اس وقت پیغمبر اسلام اور تمام اصحاب امیر المومنین کو جب بڑھ کر کفار پر وار کرتے دیکھ رہے تھے، تو اس وقت نعرہ تکبیر خوب بلند کرتے جا رہے تھے اس موقع پر بھی. اور اسی طرح سے جس وقت جنگ بدر واقع ہو رہی تھی، تو پیغمبر خدا کو ایک دشمن کے قتل کے پیغمبر بہت خواہاں تھے جس کا نام نوفل تھا. پیغمبر چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو قتل کر دیا جائے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا نے اس کو قتل کیا نوفل کو، تو پیغمبر نے اس وقت بھی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا. اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ جس وقت آپ آئمہ کے حرم میں، کبھی آپ کو خوش قسمتی سے وہاں جانا نصیب ہو، اور جس وقت دور سے ہی زرہی کے اوپر آپ کی قبر امام کے اوپر جب بھی نگاہ پڑے، تو اس وقت مستحب ہے کہ ایک تکبیر کہی جائے، لیکن آہستہ آواز میں کہی جائے. دیکھیے خاص طور، ورنہ عام طور پر نعرہ تکبیر بلند آواز سے لگایا جاتا ہے، لیکن آئمہ کے قبور کے پاس اس بات کا احترام کا خیال رہے کہ وہاں پر نعرہ تکبیر کو بھی یا اللہ اکبر کو بھی بلند آواز سے نہیں کہا جائے. یہ ان کے احترام کے منافی. وہاں شور مچانا، وہاں آپ دیکھتے ہیں خواتین خاص طور پر، خیر پاکستانی خواتین یا ادھر کی تو نہیں، عرب یا ایرانی خواتین کو بہت دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہوتا ہے. خود سوچیں کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ امام اپنی قبروں میں بھی جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری بات سنتے ہیں، اور جو ہمارے کلام کو سنتے ہیں، اور ہمارے احوال سے واقف ہوتے ہیں. وہ امام سامنے موجود ہیں اور وہاں چیخوں پکار کر رہے ہیں، امام کے احترام کے منافی. حتیٰ کہ احترام کے منافی یہ بھی ہے، جیسے کہ ہم اکثر منقبت خوانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب مخصوصیاں وغیرہ نہیں ہوتی اور ان کو وہاں پہ جگہ مل جاتی ہے تو باواز بلند کھڑے ہو کے وہاں منقبت پڑھتے ہیں بہت بلند آواز میں. یہ آئمہ کے احترام کے منافی, یعنی وہاں آہستہ آواز میں, حتیٰ کہ اللہ اکبر بھی جو آداب میں سے کہ آہستہ آواز میں جب امام کی قبر کے اوپر نگاہ پڑے تو آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہا جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں کہ جن کا عام طور پر اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جس وقت جنگ خیبر واقع ہو رہی تھی اور مسلمانوں نے تقریباً خیبر کا قلعہ جو ہے فتح کر لیا تھا, اور مسلمان اس قلعہ خیبر جو آپ کے سامنے اس کے باہر کھڑے ہوئے تھے, تو روایات میں ہے کہ تمام مسلمانوں نے اس وقت اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا کہ یہودیوں کے دل ہل کے رہ گئے تھے, دہل گئے تھے یہودی سارے. تو ایسے اہم موقعوں پر تکبیر جو ہے وہ کہی جائے. اور باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جو امیر المومنین کو وصیتیں کی تھیں اس میں بھی یہ بات تھی کہ علی جب بھی تمہاری نئے چاند کے اوپر نگاہ پڑے اس وقت بھی اللہ اکبر کہو, جب نئے چاند کے اوپر نگاہ پڑے, یا جس وقت تم آئینہ دیکھو اس وقت اللہ اکبر کہو. البتہ ہے کہ اگر ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارا آئینہ دیکھیں تو ہمیں اپنی خباثتیں اس کے اندر نظر آئیں گی, اس وقت اللہ اکبر کی وجہ استغفر اللہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہنا, لیکن بہرحال یہ کہ آئینہ جب بھی انسان دیکھے اس وقت اللہ اکبر کہے, یا کوئی مشکل پیش آ جائے اس وقت بھی اللہ اکبر کہے. گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, شدید حالت خراب ہو جاتی ہے, کسی کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے معزل خدا نخواستہ, اور اسی حوالے سے مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کتنی ان کی خدمات ہیں ہمارے پاکستان کے لیے, شیان حیدر کرار کے لیے, تو ایک ان کی بیماری کے حوالے سے اور جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے, دعا کریں کہ جلد از جلد مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب صحتیاب ہو کر اپنے گھر جو ہے واپس آ جائیں, اور ان کے وہ دو ساتھی جن کی بھی بہت دونوں کی بہت خدمات تھیں ان کو بھی پروردگار اعلیٰ علیین میں جوار معصومین کے ساتھ ملاقات فرمائے. تو بہرحال جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے, کبھی بھی ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے, انسان بیمار ہو سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی تکلیف ہو سکتی ہے اس کے ساتھ, تو اس وقت وہ نعرہ تکبیر یا اللہ اکبر کی صدا بلند کرو. کم سے کم تین مرتبہ ہر مشکل میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا جائے. اور جس وقت امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی تو پیغمبر اسلام اس وقت یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو پیغمبر اسلام نے جب امیر المومنین کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے دیکھا تو اس وقت بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تھا, اس وقت بھی. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر پہنچ کر پیغمبر ایک تکبیر کہتے تھے, اور تکبیر کہنے کے بعد ایک پردہ چاک ہو جاتا تھا اور پیغمبر اسلام پھر اگلے آسمان کی طرف چلے جاتے تھے. تو یہ جو تکبیرات ہم کہتے جا رہے ہیں تو ہمارے بھی پردے چاک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے بھی حجابات دور ہو رہے ہیں اور ہم اتنا ہی معراج مومن کا مقام جو ہے وہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب شہزادی کونین رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر تشریف لے آئی تھی, اس وقت 70,000 فرشتے تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے زمین پر وارد ہوئے تھے. یعنی اس وقت بھی, اس اہم موقع پر بھی جو کلمہ فرشتوں کی زبان پر تھا وہ تکبیر. اور امیر المومنین کی ایک سیرت اور تھی کہ جب امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے اور فیصلے دیا کرتے تھے تو اس وقت جب بھی کسی مجرم کا جرم ثابت ہو جاتا تھا تو جرم کے ثابت ہوتے ہی ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. تو دیکھیے جس طریقے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ تلبیہ, ہم تلبیہ جب کہتے ہیں حاجی یا جو بھی عمرہ کرنے والا حالت جو احرام میں ہوتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی اس کی حالت تبدیل ہو وہ تلبیہ کہے. مثلا اٹھتے وقت تلبیہ کہے, بیٹھتے وقت تلبیہ کہے, اس کی بس چلے تو تلبیہ کہے, بس رکے تو تلبیہ کہے, بس چڑھائی پر چڑھے تو تلبیہ کہے, بس اترائی کی طرف جائے تو تلبیہ کہے, جب بھی حالت میں تبدیلی ہو. تکبیرۃ الاحرام کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی جیسے حج اور عمرے میں تلبیہ ہوا کرتا ہے. نماز میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں حالت میں تبدیلی ہوتی, رکوع میں جانے سے پہلے, قنوت میں جانے سے پہلے, رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد, اور اس کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد, سجدے میں جاتے وقت, دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت, اس طرح سے, یعنی جب بھی حالت کی تبدیلی ہے تو بہت زیادہ مماثلت ہے تکبیرۃ الاحرام میں اور خود اس تلبیہ میں. تو اور آپ خود دیکھیں کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کے بعد نماز فجر کا جو سب سے پہلا کلمہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ نماز شروع کر دیتی ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام ہی یعنی اللہ اکبر ہے. اگر آپ اذان دیں گے اس سے پہلے تب بھی آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا, اور اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ آپ کی زبان پر آتا ہے وہ بھی یہی تکبیر ہی. اور جس طریقے سے جب بچہ جب دنیا میں جب اس وقت پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ, تو اس وقت بھی اس کے کان میں اذان و اقامت دے کر جو پہلا کلمہ جاتا ہے وہ بھی یہ تکبیر ہی ہوتی اللہ اکبر. اور بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ اکبر. اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی جو پہلا جملہ تکبیر سے شروع ہوتا ہے, یعنی دنیا میں آتے وقت بھی تکبیر سنتے ہوئے دنیا میں آیا اور قبر میں تکبیر کی آواز سنتے سنتے قبر کے اندر پہنچ گیا, یعنی آغاز اور انجام دونوں اسی کلمہ تکبیر کے ساتھ. دیکھیں جنازے کی جو تکبیرات ہیں خاص طور پر ان کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کے ساتھ شروع ہوا ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم اس دنیا سے کوچ کر گئے تو خدا نے ان کے فرزند کو حکم دیا کہ آدم کو دفن کرو اور دفن کرنے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھو. آپ کے بیٹے اس وقت ہیبت اللہ جنہیں کہا جاتا ہے جو حضرت شیس کے نام سے مشہور ہے, اصل ویسے ان کو ہیبت اللہ کے نام سے روایات میں ان کا تذکرہ آیا, کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو حابیل پہلے قتل ہو گئے تھے, اس کے تقریباً 4-5 سال بعد قابیل بھی واصل جہنم ہو گیا. اب حضرت آدم کو اس کے بعد پروردگار نے حضرت شیس جو ان کے بعد حضرت آدم کے بعد نبی بھی ہوئے, تو حضرت شیس کو حکم ہوا کہ آپ کو حضرت آدم کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. جبریل نے آ کر کہا آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں, لیکن شیس نے اس سے پہلے کہا کہ اے جبریل آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. جبریل نے کہا کہ ہم نے خدا کے حکم سے آپ کے والد گرامی کے سامنے سجدہ کیا, اور اب ہماری شان یہ نہیں ہے کہ اس انتہائی عظیم اور نیک انسان کے بیٹے کی موجودگی میں ہم نماز جنازہ پڑھنے میں سبقت کریں, آپ ہی آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے. اور 5 تکبیرات کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی, جو 5 تکبیرات کا حکم ہے حضرت آدم کے زمانے سے. ہبت اللہ نے اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھی, اور اس دن سے تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ نماز جنازہ پڑھنا اس انداز سے 5 تکبیرات کے ساتھ واجب قرار پائی. اچھا اب بہت اہم ترین انہی 5 تکبیرات یعنی اللہ اکبر. اچھا ایک بات یاد رہے البتہ اس سلسلے میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ حضرت آدم کے جسم مبارک کو امانتاً رکھا گیا تھا کوہ ابو قبیس میں. کوہ ابو قبیس مسجد الحرام کے بالکل سامنے جو پہاڑ ہے جہاں پہ بادشاہ کا محل بھی بنا ہوا ہے, اس کا ایک سلسلہ ہے, اس میں ٹنل بھی نیچے ہے اوپر بھی, اور اس سے آگے چل کر بادشاہ کا ایک محل آ جاتا ہے کہ پورا کوہ ابو قبیس ہے. یہاں پر امانتاً رکھا گیا تھا. پھر حضرت نوح جب طوفان نوح آیا حضرت نوح یہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم اطہر کو اٹھا کر اپنی کشتی میں رکھ لیا, اور اس کے بعد پھر طوفان نوح جب تھم گیا اور خشکی آ گئی زمین پر تو حضرت آدم کے جسم مبارک کو نجف میں دفن کیا گیا. پھر حضرت نوح کے انتقال کے بعد حضرت نوح بھی وہیں پر دفن ہوئے, اور اس کے بعد پھر زمانہ جب آگے بڑھا اس وقت امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو امیر المومنین کو بھی انہی کے ساتھ دفن کیا گیا. تو یہ جو ذریعہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں قبر مبارک ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آدم اور نوح کی قبریں بھی اسی ذریعہ کے اندر. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں زیارت پڑھی جاتی ہے امیر المومنین کی تو حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی تو یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی. اچھا اب یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے اس کے کچھ آداب اور مستحبات بھی. فلاح السائل جو شیخ ہے جو سید ابن طاؤس کی کتاب ہے ادب حضور کے نام سے، اس کا فارسی میں ترجمہ بھی ہوا، اردو میں البتہ کوئی ترجمہ نہیں ہے اس کا، اس میں پانچویں امام کی باقاعدہ ایک روایت نقل کی گئی کہ تکبیرات کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرنے کی بہت تاکید، اس روایت کے مطابق، یعنی اگر آپ تکبیرت الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تب بھی آپ کی بالکل صحیح رہے گی نماز، آپ بالکل ہاتھ نیچے کیے آپ نے منہ سے صرف کہہ دیا اللہ اکبر کافی ہے، البتہ ایک ثواب اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہاتھوں کو بلند کریں، اور نہ بھی اگر بلند کریں تو نماز ٹھیک رہے گی، لیکن ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، کانوں تک بلند کرنا۔ اچھا کہ زیادہ، کیونکہ ہمارا عنوان ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو اس میں ثواب والی ایک چیز اور بتا دیں آپ کو کہ جس وقت آپ تکبیرت الاحرام کہنے لگیں تو اللہ اکبر کے جب الف یا حمزہ جو بھی ہے اس کو اگر آپ جیسے ہی آپ شروع میں اللہ اکبر کا آپ کو سمجھانے کے لیے جس وقت آپ الف کہیں گے تو آپ کے ہاتھ اوپر جانے شروع ہوں، اور اللہ اکبر کی رے جب ختم ہو تو آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا، یہ دماغ میں آپ کے رہے۔ اچھا اگر ہم کانوں کے پاس صرف ہاتھ کو لے جا کر رکھ دیں، آپ جس طرح عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، جیسے یہ بچہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس نے کانوں، لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو کانوں کے پاس لے جاتے ہیں اس طرح سے، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے لاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ ایک ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ جس وقت آپ ہاتھوں کو نیچے سے اٹھائیں تو ہاتھوں کو اٹھاتے وقت کانوں تک جب پہنچے تو اللہ اکبر ختم ہو چکا ہو۔ اچھا اب وہ کیسے، اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ کہتے ہیں اور اس کو کیسے کہنا چاہیے۔ اب یہ اس سلسلے میں کچھ اکالی میں شیخ علی دہنین یہ کچھ غلطیاں جو ہیں لوگوں کی وہ بتا رہے ہیں، اس طرح سے، یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جب کانوں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اس وقت اللہ اکبر کی رے ختم ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ کو اس طرح سے آپ نے صرف کانوں پر لا کر تو آپ کے ہاتھ سے ثواب یعنی نکل جائے گا۔ یہ بھی آپ اوپر سے نیچے لاتے وقت آپ نے اللہ اکبر کہا، اس میں بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیچے سے جب ہاتھ اوپر جا رہے ہیں اس وقت آپ کے اللہ اکبر ہونی چاہیے، لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جائے گا۔
يقول السيد تبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وتنتهي مع انتهاء التكبير، سؤال من السيد الله يطول عمره، هل كيفية واجبة؟ لا،
اس طرح سے کرنا کیا واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں،
اصلی ورا شخص افرض افرض ما يعرف الكيفية يضر لا ما يضر،
اگر کوئی اس طرح سے نہیں کہتا ہے صحیح طریقے سے تو کیا نماز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
احنا نرفع غلط يضر بالصلاة لا يضر فاتك الاستحباب ان شاء الله۔
اب کہنے کے لیے کیا فرق پڑے گا اس سے کہ آپ اگر آپ نے اس کے برخلاف عمل کیا تو کیا آپ کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، یعنی مذاق میں بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملا، یعنی
لأن جبرائیل نزل على رسول اللہ،
جس جبریل رسول خدا پر آ کر نازل ہوئے،
وقال لكل شيء زينة،
ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، جبریل نے آگے کہا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے،
وزینة الصلاة رفع اليد،
اور نماز کی زینت ہے رفع الیدین، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے لے کر جانا،
عند التکبیر مو قبل التکبیر ولا بعد،
اب دیکھیں جو غلطی ہیں، غلطی اس طرح کے ان معنوں میں غلطی کہ ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. عام طور پر جو لوگ تکبیر کہتے ہیں اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جاتا ہے.
اللہ اکبر،
یہ آپ نے دیکھا، یہ غلط، یعنی اس ثواب کی کم لینے والی غلطی تھی. جو آپ نے سے پہلے سنا کہ کیا ثواب فوت ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ فوت ہو جائے گا ثواب. تو یہ کہ ہاتھ جب نیچے آ رہے ہوں اس وقت اگر آپ نے تکبیر کہی، نماز پہ تو فرق نہیں پڑے گا، بس یہ کہ ثواب کم ہو جائے گا. اچھا، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، بہت سے علماء بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بہت سارے مستحبات ہیں، جب مرضی ہو اس ثواب کو لیں، جب چاہے نہ لیں، لیکن ہمارا کیونکہ عنوان ہی ہے یہ بہترین نماز، تو اس وجہ سے اس کو بار بار دکھائی جا رہی ہے، ورنہ علماء بھی ایسا کرتے ہیں.
اللہ اکبر.
یہ دیکھیں انہوں نے بھی اس طرح سے کہا، لیکن بس ایک ثواب ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی اجازت بھی ہے، لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو جب ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اس وقت.
اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کس طرح سے ہاتھ اوپر جاتے وقت
لا الہ الا اللہ،
انت المحسن فانا المسیء ولم يتجاوز عن المسیء الا المحسن. اللہ اکبر.
ہاتھوں کی حرکت اللہ اکبر کہتے وقت وہ آپ زیادہ واضح آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت انہوں نے حرکت کی حالت میں ہاتھ اوپر لے جاتے وقت تکبیرۃ الاحرام کہی.
اللہ اکبر.
تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس انداز سے تکبیر کہنی چاہیے، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ ڈوب کر تکبیرۃ الاحرام کہیں. اگر آپ نے بیزاری میں جلدی جلدی نماز سے پیچھا چھڑانے کی نیت سے اگر آپ نے اہمیت نہ دیتے ہوئے اس طرح سے تکبیر کہی، تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ پروردگار اس وقت یہ کہتا ہے جو شخص بھی بیزاری سے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے کہ اے جھوٹے، تو مجھے فریب دیتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم تجھے میں اپنے ذکر کی حلاوت سے محروم کر دوں گا. باقاعدہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جن کی قبر پہ اکثر رہبر معظم جاتے بھی ہیں، ان کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ، انہوں نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر کہتے وقت دل میں خشوع نہ ہو، کوئی سرور نہ ہو، کوئی لذت نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ خدا نے آپ کی تکبیر کی تصدیق، اگر آپ کے دل میں سرور ہے، لذت ہے، خشوع پایا جاتا ہے، خضوع پایا جاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ خدا نے آپ کی تکبیر کی تصدیق کر دی. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی سرور نہیں ہے، زور زبرستی والی بات ہے کس طرح سے اس نماز سے پیچھا چھڑائیں، تو فرماتے ہیں جواد ملکی تبریزی، تو سمجھ جائیں کہ خدا آپ کی تکبیر کو جھوٹا سمجھتا ہے اور اس نے آپ کو اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا. یہ باقاعدہ جملہ ہے ان کا، اور یہ وہی بات ہے جو محجت البیضا میں ملا محسن فیض کاشانی نے بھی تحریر فرمائی. اور باقاعدہ جو سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے اس میں تکبیر کہنے کا ایک ادب جو ہے بیان کیا گیا ہے، تفسیر نمونہ میں بھی ہے یہ کہ جبرائیل جس وقت نازل ہوئے پیغمبر اسلام پر تو پروردگار کا ایک حکم آپ تک پہنچایا کہ جب بھی تم قیام کرو اور تکبیرۃ الاحرام کہو تو تمہارے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ ہماری نماز اور ساتویں آسمان میں فرشتوں کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے، اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور ہر نماز کی زینت یہ ہے کہ تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے، جو ابھی آپ اس سے پہلے حدیث سنیں۔ اور فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں بھی چھٹے امام نے یہی جملہ ارشاد فرمائے کہ بلکہ چھٹے امام نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا، اوپر کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہوئے اس طرح سے ہاتھوں کو بلند کرو کہ تمہاری ہتیلیاں قبلہ رخ ہونا قرار پائیں، یعنی ہتیلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ جو آپ نے پچھلے والا جو طریقہ دیکھا اس طرح سے نہ کہیں، کہہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ جو ادب بتایا گیا ہے اس کا اور جو طریقہ بتایا گیا ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کا اس میں یہ ہے کہ ہتیلیاں قبلہ رخ ہونا قرار پائیں۔ اور امام خمینی نے باقاعدہ تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بھی ایک معنی بیان کیے، کہا کہ اس کی معنی یہ ہوتے ہیں کہ بارِ الٰہی میں سرتاپا گناہوں میں غرق ہوں، میرے ان دونوں ہاتھوں کو پکڑ لے اور مجھے نجات دے، اس کا راز یہ ہے تکبیرات کو آسمان اوپر کی طرف بلند کرنے۔ اور عرفا بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا قیامت میں اس حالت کی شبیہ بنتا ہے انسان نماز میں کہ جس وقت نامہ اعمال اس کے ہاتھوں کی طرف دیا جا رہا ہوگا اور اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوگا۔ یہ جو آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں کانوں تک، یہ اس حالت کی شبیہ قرار پاتی کہ جو نامہ اعمال کو لیتے وقت ہاتھوں کو بلند کرتے وقت ہوگی۔ اور بعض علماء اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے بعد دعائے حضرت ابراہیم جس میں کچھ علماء نے کچھ اپنے وہ اضافے کی بھی کی ہیں، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اس کو تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی پڑھنا مستحب خیال کرتے ہیں۔ اور شہید ثانی نے باقاعدہ اسرار الصلات میں لکھا ہے کہ کسی نے امیر المومنین سے باقاعدہ ہاتھوں کو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بلند کرنے کا ایک دفعہ پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، فرمایا اشارہ اس کی طرف ہے کہ پروردگار عالم کو ان ہوا سے پنجگانہ کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کے اندر پیغام۔ اور امام خمینی نے بھی عرفا کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نماز میں جس وقت تکبیرات کہتے وقت انسان ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو گویا وہ غیر خدا کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے، جیسے رستے سے کوئی کانٹوں کو صاف کرتا ہے اور راہ کو ہموار کرتا ہے، اس طرح رستے سے کانٹوں اور کو صاف کرتے ہوئے وہ اپنی معراج مومن کو پا لیتا ہے۔ یعنی ہاتھوں کا بلند کرنا یہ بہت اہم ترین چیز۔ اچھا، اس کے کچھ مسائل سے بھی انسان کو واقف ہونا چاہیے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ استقرار اور استقلال ہو۔ استقرار کے معنی کہ جسم آپ کا ہل نہ رہا ہو۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پنجوں کے اوپر اچکتے ہوئے جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نماز میں اپنے پنجوں کے اوپر اچکتے رہتے ہیں، بہت سے نماز جماعت میں لوگ نظر آتے ہیں، لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یا تو صحیح طور پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے، کہ پنجوں کے اوپر اس طرح سے اچکتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہنا یہ غلط ہے، اس میں استقرار نہیں ہے جسم کے اندر، جسم حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے جبکہ ساکن ہونا چاہیے۔ اور استقلال کے معنی کہ سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے مثلا دیوار سے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ اور البتہ بہرحال یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہو اور پنجوں کے اوپر اچک رہا ہو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے اور حرکت کر رہا ہو جان بوجھ کے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، البتہ بھولے سے ایسا ہو جائے یا بے اختیار ہو جائے تو بہرحال نماز صحیح رہے گی۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کا بالجہر کہنا مستحب ہے؟ آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، صرف جائز ہے۔ اور اتنی اہم بات ہے یہ تکبیرۃ الاحرام کا کہنا کہ اگر آپ بھول جائیں، تکبیرۃ الاحرام نہ کہیں، چھوٹ جائے آپ سے، تو چاہے جان بوجھ کر ایسا ہو چاہے بھولے سے ایسا ہو جائے، ہر صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے بھولے سے۔ یعنی تکبیرت الاحرام کی کمی اگر سہون بھی ہو جائے تب بھی نماز کو باطل کرتی، لیکن اگر تکبیرت الاحرام کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا جائے تو زیادتی، یعنی ایک دفعہ اور کہہ دیا آپ نے، عمدن اگر زیادتی کیا آپ نے تو اس سے باطل ہوتی ہے نماز، لیکن سہون زیادتی سے باطل نہیں ہوتی. یعنی جان بوجھ کے اگر ہم تکبیرت الاحرام دوبارہ کہہ رہے ہیں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، بھولے سے اگر ایک دفعہ اور کہہ دیا تو نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن اگر بدن کو معمولی سی حرکت ہو جائے، یعنی تکبیرت الاحرام کہتے وقت ظاہر ہے ہم کوئی پتھر کے نہیں بنے ہوئے، تھوڑا بہت تو جسم میں حرکت ہوتی ہے، معمولی اگر حرکت ہو رہی ہے تکبیرت الاحرام کہتے وقت تو اس سے فرق نہیں پڑتا اور نماز ٹھیک رہتی. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر تکبیرت الاحرام کہی جا سکتی ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات جن کو کوئی ٹانگوں وانگوں کا کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے، وہ تو الگ ایک پوری ایک نشست ہماری اس موضوع پر ہی ہوگی، کیونکہ یہ بھی آج تو چھٹی گفتگو ہے، لیکن اندازہ ہے کہ تقریباً یہ سیریز جو نماز کی چل رہی ہے شاید 25 لیکچرز پہ مشتمل ہوگی، تو اس میں کسی جگہ آگے جا کر ہم وہ مریض جو نماز کیسے پڑھے، کب بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے، کب لیٹ کے پڑھنی ہوتی ہے، کیفیات کیا ہوتی ہیں، کب مکمل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی ہے. تو زیادہ تر حالات کے اندر بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں شاید بیٹھ کر، یعنی جن کا بیٹھنا بھی چل کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد نیچے آ کر بیٹھ کر تکبیرت الاحرام کریں، تو اگر آپ کا وظیفہ شرعی چلیں آگے چل کر یہ بھی بننا تھا کہ بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھنی، تب بھی تکبیرت الاحرام تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی کہنی ہوتی، یعنی جب چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو تکبیرت الاحرام کھڑے ہو کر جو ہے آپ کہیں، اور اس کے بعد جب اس قابل نہ رہیں تو پھر بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے. لیکن اس میں بہت سارے ضمنی مسئلے اور بھی، یعنی اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خاص طور پر یہ جو بزرگ حضرات ہیں یا اور جو بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں اس فریضے کو نہ پہچانے تو ان کی تمام پچھلی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں، جس طرح سے پڑھی ان سب کی قضا کرنی ہوتی. یعنی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بھی چھوڑیے اس میں فقہی مسئلے تو اس موقع پر بتاؤں گا، کہ لیکن یہ کہ بیٹھ کر تکبیرت الاحرام کہنے کا جو مسئلہ ہے، سوائے کہ جو بالکل ہی بیچارہ کوئی زمین گیر ہو جو کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہو، وہ تکبیرت الاحرام کہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو عام طور پر چلتے پھرتے ہوتے ہیں اور گھٹنوں کی کوئی پرابلم کی وجہ سے پوری نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز بھی باطل ہوتی، لیکن تفصیل اس کی اپنے اس موقع پر آئے گی. اچھا، اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی رفع الیدین کرنا مستحب ہے؟ یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا جس طریقے سے ابھی آپ نے اس کے اندر دیکھا کلپس کے اندر، تو اس میں یہ کہ جی ہاں عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، فقط یہ جو مسئلہ ہے یہ مردوں سے مخصوص نہیں. پھر اس کے بعد تکبیرت الاحرام کہنے کے بعد، بس دو چار منٹ کی گفتگو اور ہے، تکبیرت الاحرام کہنے کے بعد اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. بہت سارے استفتاد آغا سیستانی سے خاص طور پر پوچھے گئے ہیں اور دیگر مراجع سے بھی، کہ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسئلے بھی لوگ پیش آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ تکبیرت الاحرام کہنے کے بعد زبان سے نیت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا، اب نیت کر رہے ہیں کہ میں دو رکعت نماز فجر پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. یہ نیت پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن وہ کرتے ہیں اس کے بعد. تو اس پہ بھی فتوی علماء کا یہ کہ اگر جاہل مقصر ہے تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا یا قضا کرنی، یعنی اگر وقت باقی ہے تو وہ نماز کا اعادہ کرے اور وقت گزر گیا تو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور اگر جاہل قاصر ہے، یعنی اس بیچارے کو پہنچ اس کو صحیح مسئلہ کسی طور پر پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا، اس کے پاس عذر موجود ہے، تو ٹھیک ہے اس کی وہ نمازیں پچھلی صحیح سمجھی گئیں. لیکن عام طور پر جو شہری زندگی کے اندر لوگ رہتے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ علماء بھی موجود ہیں، کیسٹ کتابیں سب موجود ہیں، وہ اگر ایسی غلطی کریں تو ان کو تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح عربی میں پڑھنا ہوتی ہے اللہ اکبر جو آپ کہیں گی. بہت سارے غلط تلفظ لوگوں کے اندر رائج ہیں، مثلا اللہ و اکبر، اللہ اکبر ہے یہ، اللہ و اکبر نہیں. اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے اس کی بھی نماز باطل. بہت سے لوگ کھینچ کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ان کی بھی نماز غلط. یا بہت سے لوگ راہ پہ تشدید دے دیتے ہیں، ان کی بھی نماز غلط ہے. اور ابھی آپ نے اس سے پہلے سن ہی لیا کہ اللہ اکبر کس طرح سے کہنا چاہیے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں تو آخر کا جو ہے اکبر وہ بعض اوقات ہمارے منہ سے صحیح نہیں نکلتا، تو کیا ہم پوری تکبیرت الاحرام دوبارہ کہیں ہیں وہ آخری ٹکڑا ہی بس صرف دوبارہ کہہ دیں؟ تو اس میں بھی مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر موالات معتبرہ فوت نہ ہوں، یعنی اتنی زیادہ دیر نہ ہو جائے، مثلا آپ نے کہا اللہ اکبر یا آپ کو یہ لگا کہ میں نے شاید اکبر صحیح نہیں کہا، تو آپ فوراً ہی صرف اکبر کہہ دیں، پورا اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے چند سیکنڈ اور لگا دیے اللہ اکبر اور پھر آپ نے سوچا رہے تو غلط ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر کہہ رہی اکبر، تو پھر یہ بہت دیر ہو گئی، ابھی ملے گا نہیں اس اللہ کے ساتھ جا کر، اور آپ کو پوری اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے یہ دوبارہ کہنا پڑے. لیکن علماء فرماتے ہیں اگر فوراً اگر موالات معتبرہ فوت نہ ہو تو فوراً صرف آخری ٹکڑا کہہ دیا جائے تو اس کے ساتھ جا کر مل جائے جو اللہ کے، تو پھر یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا اب اگر شک ہو کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی بھی ہے یا نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، تو اگر آپ الحمد شروع کر چکی ہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اور اگر شروع نہیں کی ہے تو لازمی ہے کہ اللہ اکبر کہیں. یعنی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز میں اس وقت کہاں ہیں. اگر آپ نے الحمد شروع کر دی ہے تو پرواہ نہ کریں، اور اگر الحمد شروع کر دی نہیں شروع کی ہے تو آپ کو پرواہ کرنی پڑے گی اور اللہ اکبر دوبارہ کہنا پڑے گا. اور اگر شک ہو جائے کہ تکبیرۃ الاحرام نے صحیح بھی کہی ہے یا نہیں، تو چاہے الحمد شروع کی ہو یا نہ کی ہو آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں نماز. صحیح کہنا نہ کہنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور میں نے کہی بھی ہے یا نہ کہی نہیں کہی وہ الگ مسئلہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے سنا. تو جب آپ تیاری کریں گی تو اس کے اندر ان مسائل کا خاص طور پر آپ خیال کیجیے گا. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سالہ سال تک اس طرح سے جملہ کہتے رہتے ہیں اللہ و اکبر، وہ کیا کرے؟ تو ابھی آپ نے اس سے پہلے وہ مسئلہ سنا کہ وہ سب نمازوں کے قضا کرے. اور اتنے عجیب عجیب فتوے ہیں کہ بہت سے لوگوں، آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ہم سالہ سال تک تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اذان و اقامت کہتے رہیں. بتائیے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد پھر اذان و اقامت کہتے رہیں، تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ جاہل قاصر ہے تو نمازیں صحیح ہوں گی، لیکن اگر مقصر ہے تو احتیاط واجب ہے کہ قضا کرے گا ساری نمازوں کی. اور جاہل مقصر یعنی قصور وار جاہل، تمہارا اپنے قصور ہے جہالت کے اندر. ایک خاتون نے کہا کہ میں بغداد آغا سیستانی سے استفتاد کے اندر پوچھا گیا کہ میں 21 سال تک بغیر تکبیرۃ الاحرام کہے نماز پڑھتی رہی ہوں، میں نے کہیں نہیں تکبیرۃ الاحرام، اور ڈائریکٹ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیتی. فرمایا ان سب نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور بہت سے لوگ کئی کئی مرتبہ تکبیرۃ الاحرام بھی کہہ دیتے ہیں. اس کے متعلق تو علماء کہتے ہیں کہ یہ فتصح بالفرد وتبطل الزوج، یعنی اگر جتنے بھی ایون نمبر میں آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گی وہ سب باطل ہوں گی، آڈ نمبر کی کہیں گی تو وہ صحیح ہوں گی. جان بوجھ کے تو تکرار نہیں کر سکتے، اس سے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن ایک دفعہ کسی نے کہی تکبیرۃ الاحرام اور اس کے بعد دوسری دفعہ بھی کہی تو نماز باطل ہوگی، اور تیسری دفعہ جو تیسری ایون نمبر والی تیسری تکبیر ہوگی وہ صحیح ہوگی، چوتھی دفعہ تکبیرۃ الاحرام کہی تو نماز باطل ہوگی، جو پانچویں ہوگی وہ صحیح تکبیرۃ الاحرام ہوگی. یعنی آڈ نمبر میں تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، ایون نمبر میں باطل ہوتی. پھر اس بس دو تین مسئلے، دو مسئلے شاید اور رہ گئے ہوں گے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام میں جہر و اخفات کا اختیار ہے، کیا ہمیشہ جو ہے اس کو بلند آواز سے کہنا بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے عورتوں اور مردوں دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو بلند آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں اور ہلکی آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں. البتہ امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ بلند آواز سے کہیں. پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو جی ہاں، اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح سے ملا کر بھی پڑھی جا سکتی. البتہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والے جملے سے تکبیرۃ الاحرام کو نہ ملایا جائے، لیکن بعد والے جملے کو ملا سکتے ہیں. البتہ اس میں بھی کچھ ہلکی پھلکی سی احتیاطیں ہیں، اور کچھ اب میں اس تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہا کیونکہ عام طور پر یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا. تو فی الحال کیونکہ آپ کی گرمی ہے اور اس سے میں کافی نظر آ رہا ہے کہ کافی پریشان ہیں، تو تکبیرۃ الاحرام کے مسئلے آج تقریباً اس کے سارے اخلاقی پہلو، اس کے سارے فلسفے وہ بھی تقریباً ہم نے اس میں بیان کر دیے جتنے بھی ہمارے لیے ممکن تھے. انشاءاللہ اب تکبیرۃ الاحرام ہو گئی ہے، اور اگلی دفعہ سے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ ہماری پوری گفتگو چلے گی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ نماز آگے بڑھے گی. البتہ اگلی جو کلاس ہوگی، اگلے دفعہ تو آپ کا ایگزام ہے اگلی اتوار کو، لیکن اس دن ایک درس بھی ہے. البتہ وہ درس نماز سے متعلق نہیں ہوگا بلکہ ایک اور عنوان سے متعلق ہے. تو فی الحال گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیں. جی